السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو منگل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ولیم بار نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور امریکی اٹارنیز نے انتخابات میں جعلسازی سے متعلق شکایات کا جائزہ لیا اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج تبدیل ہو سکتے ہوں. ان کے بقول اب تک ہونے والی تحقیقات کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کوئی جعلسازی نہیں دیکھی جو انتخابی نتیجے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے. ولیم بار کے بیان سے امریکی ریاستوں کے الیکشن حکام اور گورنرز کے ان بیانات کو تقویت ملتی ہے جن میں وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے دھاندلی کے الزامات کی تردید کر رہے ہیں. ولیم بار کو صدر ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں تصور کیا جاتا ہے اور الیکشن سے قبل وہ انتخابات میں جعلسازی سے متعلق کئی بار انتباہ بھی جاری کر چکے تھے. 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کے بعد ولیم بار نے وفاقی پروسیکیوٹرز کو صدارتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا اختیار بھی دیا تھا. تاہم منگل کو انٹرویو کے دوران جہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے، وہیں صدر ٹرمپ اب بھی انتخابات میں دھاندلی کے اپنے بیانیے پر قائم ہیں. صدر ٹرمپ نے منگل کے شب ایک ٹویٹ میں ایک مرتبہ پھر انتخابات میں دھاندلی کی بات کو دہرایا اور مطالبہ کیا کہ بیلٹس پیپر کے لفافے اور ان پر ووٹرز کے دستخط کو دکھایا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ریاست جارجیا میں بڑے پیمانے پر ہونے والی دھاندلی کو بے نقاب کیا جائے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایسے حالات میں متحدہ عرب امارات کو اسلحہ فروخت نہ کرے جب متحدہ عرب امارات لیبیا اور یمن پر لگاتار ہوائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ امریکہ غلط انداز میں طاقت کا استعمال کرنے والی متحدہ عرب امارات کی افواج کی فوجی حمایت بند کر دے. ایک بیان میں ہیومن رائٹس واچ نے متحدہ عرب امارات سے مطالبہ کیا کہ وہ لیبیا اور یمن میں پہلے کی گئی مبینہ کاروائیوں کی تحقیقات کرے. رائٹرز نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے ہتھیاروں کی فروخت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارات امریکی مفادات اور اقدار کے ساتھ قریبی طور پر وابستہ ہے اور امارات کی افواج جارحیت اور پرتشدد انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ایک مؤثر قوت ہیں. شامی مبصرین کا کہنا ہے کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اسد حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان نئے آئین کی تشکیل کے لیے ہونے والے مذاکرات مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی ملک کو تباہ کرنے والی تقریباً 2 دہائیوں سے جاری جنگ کو ختم کرنے میں مدد مل سکے گی. انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ برس ہونے والے شامی انتخابات بھی اہم نہیں ہیں کہ اس کا بکھرے ہوئے ملک کا مستقبل تبدیل کرنے پر کوئی حقیقی اثر ہو. آذربائیجان کے فوجی دستے منگل کے روز اس آخری ضلع میں داخل ہو گئے ہیں جسے آرمینیا نے امن معاہدے کے تحت خالی کیا ہے. آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں لاچن ضلع میں کئی ٹرک داخل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جن پر آذربائیجان کے پرچم لہرا رہے ہیں. روس کی معاونت سے آرمینیا اور آذربائیجان نے گزشتہ ماہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے چین اور بھارت سے ملحقہ شمالی علاقے گلگت بلتستان کو باقاعدہ طور پر صوبے کی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ نئے صوبے کے تمام تر انتظامی، سیاسی، قانونی اور آئینی معاملات وفاق کی سطح پر ایک خصوصی کمیٹی کے ذریعے وضع کیے جائیں گے. حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مقامی کارکن اور ممبران اسمبلی وزیراعظم عمران خان کے اس اعلان پر خوش دکھائی دیتے ہیں، مگر حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے اسے محض ایک اعلان قرار دیا ہے. پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کے باوجود رواں سال نومبر میں پاکستان کی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 7.2% اضافہ ہوا ہے. وزیراعظم عمران خان کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ نومبر میں ملکی برآمدات میں یہ اضافہ گزشتہ 10 سال میں سب سے زیادہ اضافہ ہے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس خبر سے، امریکہ کے اٹرنی جنرل ولیم بارڈ نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو منگل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ولیم بارڈ نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور امریکی اٹرنیز نے انتخابات میں جعل سازی سے متعلق شکایات کا جائزہ لیا ہے اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج تبدیل ہو سکتے ہوں. 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کے بعد اٹرنی جنرل نے وفاقی پروسیکیوٹرز کو صدارتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا بھی اختیار دیا تھا. دوسری جانب صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ان کے حامیوں نے کئی اہم ریاستوں ایریزونا، جارجیا، نیواڈا، پینسلوینیا، میشیگن اور وسکانسن میں انتخابی عذرداریاں دائر کر رکھی ہیں. اس خبر کی تفصیل تھوڑی دیر کے بعد سنیے گا. اور آئیے اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں اسلام آباد سے اس رپورٹ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے حکام نے بتایا ہے کہ عالمی وبا کے باوجود رواں سال نومبر میں پاکستان کی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 7.2% اضافہ ہوا. وزیراعظم عمران خان کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا کہ نومبر میں ملکی برآمدات میں یہ اضافہ گزشتہ 10 سال میں سب سے زیادہ اضافہ ہے. کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دور میں پاکستان کی برآمدات میں گزشتہ 5 ماہ سے مسلسل اضافے کو حکومتی رہنما خوش آئند قرار دے رہے ہیں، تو معاشی ماہرین اسے وقت اقدام کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان برآمدات میں اس اضافے کے رجحان کو برقرار رکھ پائے گا؟ اسی بارے میں تفصیل سنتے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ میں.
پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے بارے میں اعداد و شمار وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت رزاق دود کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے. مشیر تجارت رزاق دود کا اپنے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ نومبر میں پاکستان کی برآمدات کا حجم لگ بھگ 2.15 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز رہا ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی مہینے میں پاکستان نے 2.01 کروڑ ڈالرز کی برآمدات کی تھی. مشیر تجارت نے بتایا کہ رواں سال کے پہلے 5 مہینوں میں برآمدات بڑھ کر 9.73 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز ہو گئی ہیں، جو کہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 9.54 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز تھی. پاکستان سرجیکل آلات، کھیلوں کی مصنوعات، چاول، پھل، چمڑے کی مصنوعات وغیرہ برآمد کرتا ہے، لیکن برآمدی شعبے میں سب سے زیادہ حصہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی مصنوعات کا ہے، جو کہ تقریباً 55% سے زائد ہے. مشیر تجارت رزاق دود کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اس مشکل وقت میں پاکستان کی برآمدات میں اضافہ خوش آئند ہے. پاکستان کی برآمدات میں رواں سال مارچ میں کرونا وائرس کے سبب کمی ہونا شروع ہوئی تھی، اور 3 ماہ مسلسل کمی رہنے کے بعد جولائی میں برآمدات میں تقریباً 6% اضافہ دیکھا گیا تھا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں یہ اضافہ کرونا وائرس کی پھیلی عالمی وبا کے سبب ہے، جسے جاری رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر مستقل بنیاد پر اقدامات کی ضرورت ہے. سابق وفاقی وزیر صنعت شہزادہ احسن اشرف منو کہتے ہیں کہ ملکی برآمدات میں حالیہ اضافہ وقتی ہے، جس میں حکومتی پالیسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی عالمی صورتحال میں یورپ اور امریکہ نے چین سے اپنے درآمدی آرڈرز منسوخ کیے، جو کہ عارضی بندوبست کے تحت پاکستان کی صنعت کو حاصل ہوئے ہیں. شہزادہ احسن منو کہتے ہیں کہ برآمدات میں اس حالیہ اضافے کا ملکی معیشت پر خاطر خواہ مثبت اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ برآمدی آرڈرز عارضی اور شخصی بنیاد پر حاصل ہوئے ہیں.
اثر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیے نا، بیسک چیز یہ ہے کہ پلیسمنٹ ہوئی ہے ٹیمپریری، اٹس ناٹ پرماننٹ، اور یہ صرف 2 مہینے 3 مہینے. کیونکہ میں کل پڑھ رہا تھا جو امریکن نیوز پیپر ہے، تو اس میں انہوں نے چائنا کے ساتھ واپس انہوں نے کیا ہے، وہ ٹرمپ جا رہا ہے، نئی پالیسی نہیں ان کے ساتھ، انہوں نے وہ سافٹ پالیسی رکھی ہے چائنا کے ساتھ، تو اسے وہ واپس ایکسپورٹ پلیسمنٹ، ان کے سارے امپورٹ پلیسمنٹ آرڈر ان کے پاس جائیں گے واپس. जब उनके पास जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे हमारे फिर रुक जाएंगे, हम फिर उसी पॉइंट सिफर पे आ जाएंगे।
नए सनत और तजारत पाकिस्तान के सदर अंजुम निसार कहते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक कोरोना वायरस की पहली लहर से नहीं निकल सके, जिसके सबब दीगर ममालिक बिलखसूस बांग्लादेश और भारत से बरामदी ऑर्डर्स पाकिस्तान मुंतकिल हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की कदरे बेहतर सूरत हाल के बायस हमारे पास इस कदर ऑर्डर्स हैं कि इस तलब को पूरा करने के लिए हमारी सनत की इस्तेदाद नाकाफी हो गई है। अंजुम निसार कहते हैं कि अगरचे पाकिस्तानी सनत के पास ये बरामदी ऑर्डर्स वक्ती हैं, ताहम अगर हुकूमत ने बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों में इस्तेहकाम रखा और सेल टैक्स रिफंड्स की बरवक्त वापसी जारी रही तो बरामदात में इस इजाफे को मुस्तकिल हासिल किया जा सकता है।
जो बहुत बड़ा बॉटलनेक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो काफी नीचे हो गई है। एक वक्त था कि हम लोगों ने 15 मिलियन बेल्स 170 किलो पैकिंग वाली बनाई और इस साल जो है वो पिछले साल जो 1.5 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस की थी, इस साल ये वो जो है वो 7 मिलियन बिलो आपकी जो गांठे जो है वो बेल्स प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक लंबा प्रक्रिया है, हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फोकस करना होगा ताकि इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो।
पाकिस्तान की बरामदात में 7% से ज्यादा इजाफा एक ऐसे वक्त में देखने में आया है जब खित्ते के दो अहम ममालिक भारत और बांग्लादेश की बरामदात में कमी वाकया हो रही है। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने चीन और भारत से मुलहक शिमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पर सूबे की हैसियत देने का ऐलान किया और कहा कि नए सूबे के तमाम तर इंतजामी, सियासी, कानूनी और आईनी मामलात विफाक की सतह पर एक खसूसी कमेटी के जरिए वजह किए जाएंगे। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी कारकुन और मेम्बरान असम्बली वजीर आजम इमरान खान के इस ऐलान पर खुश दिखाई देते हैं, मगर हिस्ब इख्तलाफ में शामिल जमातों के रहनुमाओं ने इसे महज एक ऐलान करार दिया है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ अमजद हुसैन ने कहा कि उबूरी सूबे के खिलाफ मौजूदा वफाकी हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की है, जबकि साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान का कहना था कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत 2017 में दी थी। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
वजीर आजम इमरान खान ने चीन और भारत से मुल्हिका शमाली इलाका गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पर सूबे की हैसियत देने का ऐलान किया और कहा कि इसी मकसद के लिए विफाक की सतह पर एक खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें सूबे के तमाम इंतजामी, कानूनी और दीगर मामलात वाज़ा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान गिलगित में बुध के रोज गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब काबीना के तकरीबी हलफ बरदारी से खिताब करते वक्त किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सूबाई हैसियत मिलने के बाद गिलगित बल्तिस्तान तरक्की के शाहरा पर गामजन होगा और इसके लोग माशी तौर पर खुशहाल हो जाएंगे। वजीर आजम के इस ऐलान पर गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरान जुमात से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा और मेंबरान असेंबली खुश दिखाई देती है, मगर इस बेख्तलाब में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वजीर आजम के ऐलान को महज एक ऐलान करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत में कहा,
स्टेटस पहले से है गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असम्बली को बाकी असम्बलियों के बराबर कानून साजी का इख्तियार नवाज शरीफ ने दे दिया है 2018 और 17 में। यहाँ की हुकूमत को सूबाई स्टेटस ऑलरेडी हासिल है कि चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, असम्बली है, तो प्रोविंशियल असम्बली का लेजिस्लेटिव पावर है। खान साहब को मालूम नहीं है
गिलगित बल्तिस्तान में कायद हिजब इख्तलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है,
ये चूँकि ऐलान वजीर आजम साहब से पहले नेशनल सिक्योरिटी ने कुछ 4 महीने पहले किया था गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबाई स्टेटस देने का, चूंकि ये उसका फॉलो अप होगा शायद उसने। के अलावा वजीर आजम पाकिस्तान की एक रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके अंदर उसने जो अबूरी सूबाई स्टेटस की कमिटमेंट को विड्रा करने के लिए एक रिव्यू पिटीशन फाइल की है। तो मेरी गुजारिश ये होगी नियाजी साहब से कि पहले अपना कैबिनेट का डिसीजन को वापस ले ले, जो कि शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने उस कैबिनेट डिसीजन को अनेयर करके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को बताया।
अमजद एडवोकेट का कहना था कि महज ऐलानात से कुछ नहीं होता, ये एक आईनी मसला है।
वजीर اعظم پاکستان کے پاس میرے خیال میں وہ منڈیٹ ہے نہیں.
حافظ حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ جب تک آئین کے آرٹیکل 257 اور 258 میں ترمیم نہیں کی جاتی تب تک گلگت بلتستان کو آئینی طور پر صوبے کی حیثیت دینا ناممکن ہے.
ایشو یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنل پرومس بنایا جائے. آئین کے آرٹیکل 257 اور 258 میں ٹو تھرڈ میجورٹی سے امینڈمنٹ کی جائے. وہ تو نہیں ہوئی نا, یہ تو سٹیٹس پہلے سے ہے.
وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر گلگت بلتستان میں سیاحت اور بجلی پیدا کرنے کی منصوبوں کے علاوہ لوگوں کو صحت سہولت کارڈ دینے کا بھی اعلان کیا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈینیل پرل کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ملزم عمر سعید شیخ نے ڈینیل پرل کے قتل کی سازش تیار کی تھی. فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ڈینیل پرل جوتے میں بم چھپا کر لے جانے والے ملزم جان ریڈ کے پیر سے ملنا چاہتا تھا, جس کے لیے اس نے پہلی بار راول پنڈی میں عمر سعید شیخ سے ملاقات کی. اس کیس کی آج ہونے والی سماعت کے حوالے سے مزید تفصیلات اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہیں.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈینیل پرل قتل کیس کی سماعت ہوئی, جہاں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. استغاثہ کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل کا آغاز کر دیا. جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ استغاثہ کے گواہ نے تسلیم نہیں کیا کہ اس کے سامنے ڈینیل پرل کے قتل کا منصوبہ بنا. فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ گواہ کے سامنے سازش تیار نہیں ہوئی. سندھ حکومت کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ عمر سعید شیخ نے نام بدل کر محمد بشیر کے نام سے ڈینیل پرل کے ساتھ ملاقات کی. فاروق نائک نے اس وقت کے جاپانی نیوز ایجنسی سے وابستہ صحافی آصف محمود فاروقی کا بیان پڑھا اور کہا کہ استغاثہ کے گواہ آصف محمود فاروقی پر جرا کی گئی, جس میں گواہ نے کہا کہ مجھے علم نہیں ڈینیل پرل سی آئی اے یا موساد کے لیے کام کرتا تھا. جسٹس سردار طارق نے کہا کہ اگر راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات سازش تھی تو آصف فاروقی کو ملزم بنانا چاہیے تھا. استغاثہ کے مطابق احمد عمر شیخ نے ڈینیل پرل کو اپنا نام بشیر بتایا. اس پر فاروق نائک نے کہا کہ صحافی آصف فاروقی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص احمد عمر شیخ ہے. فاروق ایچ نائک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر سعید شیخ نے مظفر کے نام سے کمرہ لیا اور بعد میں بشیر کے نام سے ملاقات کی. اس کا مطلب ہے کہ ڈینیل پرل کو اغوا کرنے کے حوالے سے سازش یہی تیار کی گئی. عمر سعید کے اقدام سے معاشرے میں خوف پھیلا.
All these acts resulted in creating sense of insecurity, fear and terror amongst the society at large.
سینئر صحافی ناصر اقبال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فاروق ایچ نائک نے سازش کے حوالے سے اپنے نکات پیش کیے ہیں. فاروق ایچ نائک نے آج عدالت میں کہا کہ ڈینیل پرل جوتے میں بم چھپا کر لے جانے والے واقعے کے ملزم رچرڈ ریڈ کے پیر و مرشد پیر مبارک شاہ جیلانی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. پیر مبارک شاہ سے ملوانے کے لیے عارف نام کے ایک شخص نے کہا تھا جو آج تک مفرور ہے.
پرل کسی اسٹوری پہ کام کر رہا تھا جس پہ وہ یہ کام کرنا چاہ رہا تھا کہ جان ریڈ ایک شو بمبر, وہ سٹوری یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جان ریڈ جو ہے وہ مرید ہے گیلانی, پیر مبارک شاہ گیلانی صاحب کے. تو عارف ایک شخص تھا جس نے آصف فاروقی جو ایک جرنلسٹ تھے اس کو یہ بتایا تھا کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا, میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو تمہاری ہیلپ کرے گا, جو گیلانی صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دے گا. تو وہ اس سلسلے میں وہ پنڈی میں, یہ تقریباً واقعہ ہے فروری 2002 کا, 22 فروری شاید تھا, تو یہ وہاں ملاقات کے لیے گئے تھے.
فاروق نائک نے کہا کہ یہ سازش بین الاقوامی سازش تھی اور احمد عمر سعید شیخ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان حکومت اسے امریکہ کے حوالے کرنا چاہتی تھی اور اگر ایسا ہوتا تو امریکہ کا بھی وہی انجام ہوتا جو بھارت کے ساتھ ہوا تھا. عمر سعید شیخ کو سال 1999 میں کٹمنڈو سے اغوا ہونے والے جہاز کی کامیاب ہائی جیکنگ کے بعد بھارت کے قبضے سے چھڑوا لیا گیا تھا. عدالت نے مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی. فاروق ایچ نائک اپنے دلائل جاری رکھیں گے. امریکی صحافی ڈینیل پرل کو سال 2002 میں قتل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد عمر سعید شیخ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا. تاہم رواں سال سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے عمر سعید شیخ کی سزا میں کمی اور باقی ملزمان کو باعزت بری کر دیا تھا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے بڑے سرکاری صنعتی اداروں میں سے ایک پاکستان اسٹیل مل سے حال ہی میں نکالے گئے 4,500 سے زائد ملازمین اپنی برطرفی پر ان دنوں سخت احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کی وجہ سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی آنے اور جانے والی ریل سروس اور ٹریفک بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے حال ہی میں ادارے کو دوبارہ بحال کرنے کی غرض سے نشکاری کرنے اور وہاں کام کرنے والے 9,000 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس بے اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ملازمین کے موقف کی حمایت تو سٹیل ملز کی نجکاری کے طریقہ کار پر اختلاف کر رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
ملک کے بڑے سرکاری صنعتی اداروں میں سے ایک پاکستان سٹیل ملز گزشتہ 5 سال سے بند پڑا ہے۔ 5 سال سے یہاں پیداوار نہ ہونے کے باوجود یہاں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 35 ارب روپے ادا کیے جا چکے ہیں، جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات کی مد میں بھی 20 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ اسی طرح ملز پر قرضوں کا حجم بڑھ کر 230 ارب روپے جبکہ 200 ارب روپے کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ماہانہ 75 کروڑ روپے ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ 2015 سے قبل حکومت کی جانب سے ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے 92 ارب روپے کے بیل آؤٹ پیکجز بھی دیے گئے، لیکن ملز برابر نقصان ہی میں رہی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اب ملز کو پرائیویٹائز کرنے کے ساتھ 9,000 ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ملز سے ملازمین کو نکالنے کی بڑی وجہ ماضی کی حکومت کی غلط پالیسیاں، کرپشن اور غیر قانونی بھرتیاں ہیں۔
اس پہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سیاست ہوئی اس فیصلے کے اوپر، اور سیاست وہی لوگ کریں گے جن کے ادوار میں سکینڈلز بھی بنے اس مل کے حوالے سے، جن کے ادوار میں یہ منافع سے نقصان میں گئی، جن کے ادوار میں اس کو بند کیا گیا، سٹیل مل کو 5.5 سال سے یہ بند ہے، یہ سب لوگ اس پہ سیاست کریں گے۔ لیکن ہمیں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 9,500 لوگ ہیں جن کو ہم اوسطاً 20 سے 23 لاکھ روپیہ فی قسط دیں گے۔
لیکن ملازمین اس فیصلے پر برسر احتجاج ہیں۔ انہوں نے فیصلے کے خلاف ریلوے ٹریک اور نیشنل ہائی وے کو بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں سنے بغیر نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ اسٹیل ملز لیبر یونین کے جنرل سیکرٹری سلیم گل کے مطابق حکومت اسٹیل ملز کو بلا وجہ پرائیویٹائز کر رہی ہے اور اس کے پیچھے بعض افراد کو نوازنا مقصود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کو اب بھی اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت ادارہ چلانے کے بجائے اس قومی اثاثے کو اونے پونے داموں بیچنے پر تلی ہوئی ہے۔
پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے وہ 1 ملین ٹن ہے، وہ 3 ٹن پہ لے جانے کے لیے ایم او جی سائن ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں ان کے ساتھ ہے، رشیا کی اس کمپنی کے ساتھ کر رہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہاں کی جو اسٹیل مافیا ہے وہ اس کو ہتھیانے کے چکر میں ہے، وہ اپنی اسٹیل انڈسٹری کو بربان کرانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔
دوسری جانب حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ملازمین کے موقف کی تائید کرتے ہوئے ملز کی پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کے بقول کابینہ نے ملز کی نجکاری کی اجازت دے کر آئین کی خلاف ورزی کی۔
ان اداروں کی پالیسی، ان اداروں کا دیکھ بھال، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ پی آئی اے کے ملازمین ہوں، چاہے سٹیل مل کے ملازمین ہوں، ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کیا ہے۔
تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ نشکاری کا فیصلہ بروقت نہ کرنے سے مزید کئی 100 ارب روپے ملز کو کھڑا کرنے میں جھونکنے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر کا کہنا ہے اسٹیل ملز کو بیچنے کے بجائے اس کی 1300 ایکڑ زمین لیز پر دی جائے گی، جس کا مقصد ملز کو دوبارہ آپریٹ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پورے عمل میں شفافیت برقرار رکھی جائے گی، لیکن ملازمین حکومتی اعلانات سے متفق دکھائی نہیں دیتے، جس کے لیے وہ اسٹیل ملز کی نشکاری کے خلاف اپنا احتجاج کو مزید پھیلانے کی بھی دھمکی دے رہے ہیں۔ محمد ساق، وائس آف امریکہ، کراچی۔
کراچی کے قریب چین کے اشتراک سے تعمیر ہونے والے جوہری بجلی گھر K2 میں جوہری ایندھن ڈالنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ترجمان کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق 1100 میگا واٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت کے حامل K2 جوہری بجلی گھر میں جوہری ایندھن ڈالنے سے قبل پاکستان میں جوہری امور کے نگران ادارے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹر اتھارٹی یعنی PNR سے باضابطہ طور پر اجازت حاصل کرنے کے بعد چین کے تعاون سے تعمیر ہونے والے 1100 میگا واٹ کے جوہری پلانٹ میں جوہری ایندھن ڈالنے کا عمل شروع کر دیا گیا، جس کے بعد آئندہ سال اپریل سے اس جوہری پلانٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ترجمان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق چین کے اشتراک سے اس جوہری بجلی گھر کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز اگست 2015 میں شروع ہوا اور جوہری توانائی سے چلنے والا یہ بجلی گھر اپریل 2021 میں بجلی کی باقاعدہ پیداوار شروع کر دے گا۔ بیان کے مطابق اس سے قبل باضابطہ طور پر اس جوہری بجلی گھر کے حفاظتی نظام کی مکمل جانچ کی جائے گی۔ یاد ہے کہ چین کے اشتراک سے کراچی کے قریب ہی اسی طرز کا ایک اور جوہری بجلی گھر K3 زیر تعمیر ہے اور 2021 میں اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس پلانٹ سے جوہری بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ تجزیہ کار اور ماہر طبیعت پرویز سود بھائی کا کہنا ہے کہ ہر بجلی گھر کو چلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے بقول جوہری بجلی گھر کو چلانے کے لیے جوہری ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔
جو یورینیم یہاں ڈالا جائے گا یا ڈالا جا رہا ہے اس وقت، اس سے توانائی پیدا ہوتی ہے، وہ توانائی پھر بلاخر بجلی میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا قدم ہے بجلی بنانے کے لیے۔ اب یہ جو ایندھن اس میں ڈالا گیا ہے وہ 4 سے 6 سال تک اس ریئیکٹر کے اندر موجود ہوگا اور اس کے بعد پھر نئی کھیپ ڈالی جائے گی۔
تجزیہ کار پرویز سود بھائی کا کہنا ہے کہ کراچی کے قریب چین کے تعاون سے تعمیر ہونے والے بجلی گھروں کے شہری آبادی کے قریب ہونے کی وجہ سے ان خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ کسی حادثے کی صورت میں یہ پلانٹ شہر کی آبادی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔
یہاں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، بار بار یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ تمام حفاظتی تدابیر یہاں ان کا اتخاذ کیا گیا ہے، لیکن میرا سوال یہ کہ اگر یہاں کوئی معمولی سا حادثہ بھی ہوتا یا کوئی بڑا حادثہ ہوتا تو کراچی کے لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا جا سکے گا۔
تاہم پاکستان کے جوہری سائنسدان ثمر مبارک بند کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان اپنے سول جوہری پروگرام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے مسلسل اقدامات کرتا آ رہا ہے۔
ہمارا اپنا ادارہ ہے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی، جو کہ اٹامک انرجی کمیشن جو کہ ریکٹر آپریٹر ہیں ان سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ اس کا اپنا چیئرمین ہے، یہ انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی گڑبڑ ہو یا ان کو کوئی نکلی میں دیکھا ہو تو یہاں سے اس کی سیٹ نہیں ہے، تو ناٹ اونلی ریئیکٹر نہیں وہ باقی کے نیوکلیئر فیول پلانٹ کو بھی دیکھتے ہیں، آلریڈی بھی دیکھتے ہیں، تو وہ شٹ ڈاؤن کرا دیتے ہیں، تو مجھے اس بات کے دیتے ہیں ٹکٹ پوسٹ کو ڈاؤن اینڈ اسٹاپ دی پلانٹ۔
دوسری جانب تجزیہ کار ایش نیئر کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ملک میں جاری جوہری بجلی گھروں کے منصوبوں کی تکمیل کے بعد 2030 تک نیشنل گرڈ میں 8,800 میگا واٹ بجلی شامل ہو جائے گی، لیکن تجزیہ کار پرویز سود بھائی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دیگر ذرائع سے بجلی حاصل کرنے کے بھی وسیع امکانات موجود ہیں۔
پاکستان میں شمسی توانائی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنی پوری ضرورت اس سے پوری کر سکتے ہیں۔ ہم مکمل طور پر اگر پاکستان کو شمسی بجلی پر چلانا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک لاگت آئے گی، خرچہ آئے گا، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور صرف شمسی توانائی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی سے پن بجلی ہے، یہاں ہوا کہیں کہیں اتنی تیز ہے کہ ونڈ ملز کے ذریعے سے۔
یاد رہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اربوں ڈالر کے منصوبوں کے تحت پاکستان میں بنیادی ڈھانچے، کوئلے اور پن بجلی پیدا کرنے کے کئی منصوبے یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا ان پر کام جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیر دفاع نے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستانی قیادت نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان چین کے تمام قومی معاملات میں بیجنگ کی حمایت کرتا ہے اور پاک چین تعلقات خطے کے لیے اہم ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کو غیر ملکی فوجوں کے انخلا سے قبل امن مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھا کر نتائج حاصل کر لینا چاہیے۔ سیاسی تجزیہ کار طارق فرہادی کہتے ہیں کہ افغان حکومت کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات سے بہترین نتائج حاصل کرے، جس سے افغانستان میں جاری پرتشدد حملوں میں کمی آ جائے گی۔ طارق فرہادی کے مطابق بین الاقوامی برادری کی طرف سے افغانستان میں افہام و تفہیم کی قومی کونسل کی انتظامی ساخت کو جلد مکمل کرنے کے مطالبے سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی امن مذاکرات کے نتائج کی منتظر ہے۔ طالبان کے ایک سابق اہلکار محمد حق یار کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان کسی سمجھوتے کے مخالف رہے ہیں، لیکن انہوں نے سیاسی لیڈروں سے مشورے کے بعد اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امن سمجھوتے کے مسودے میں افغانستان کی اسلامی امارات یا اسلامی جمہوریہ کے الفاظ موجود نہیں۔ مبینہ طور پر حکومتی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان بات چیت مجوزہ سمجھوتے کے ابتدائی سے متعلق اختلافات کے باعث تعطل کا شکار ہو گئی ہے، جس میں افغانستان کی حکومت کا نام موجود تھا۔ سیاسی تجزیہ کار عبدالسبحان کہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کی قومی کونسل کو امن سے متعلق قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کو امن بات چیت کی کامیابی سے مشروط کرنا چاہیے۔ تاہم فوجی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کہتے ہیں کہ غیر ملکی فوجوں کے جلد انخلا سے افغان حکومت کمزور ہو جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بین الاقوامی برادری افغانستان کی مالی امداد جاری رکھتی ہے اور افغان حکومت بھی اپنا رویہ بدل لیتی ہے تو صدر اشرف غنی کی حکومت کو درپیش خطرات ٹل سکتے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے اٹرنی جنرل ولیم بارڈ نے کہا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو منگل کے روز دیے گئے ایک انٹرویو میں ولیم بارڈ نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف بی آئی اور امریکی اٹرنیز نے انتخابات میں جال سازی سے متعلق شکایات کا جائزہ لیا اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج کو تبدیل کیا جا سکے۔ ان کے بقول اب تک ہونے والی تحقیقات کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی جال سازی نہیں دیکھی جو انتخابی نتیجے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے۔ ہم صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ان کے حامیوں نے کئی اہم ریاستوں میں انتخابی عذرداریاں دائر کر رکھی ہیں، جن میں سے کئی مسترد بھی ہو چکی ہیں۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش ہے۔
ولیم بار کے بیان سے امریکی ریاستوں کے الیکشن کے حکام اور گورنر کے ان بیانات کو تقویت ملتی ہے جن میں وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے دھاندلی کے الزامات کی تردید کر رہے ہیں۔ ولیم بار کو صدر ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور الیکشن سے قبل وہ انتخابات میں جال سازی سے متعلق کئی بار انتباہ بھی جاری کر چکے ہیں۔ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات کے بعد ولیم بار نے وفاقی پروسیکیوٹرز کو صدارتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا بھی اختیار دیا تھا۔ تاہم منگل کو انٹرویو کے دوران جہاں انہوں نے تسلیم کیا کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، وہیں صدر ٹرمپ اب بھی انتخابات میں دھاندلی کے اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے منگل کی شب کو ایک ٹویٹ میں ایک مرتبہ پھر انتخابات میں دھاندلی کی بات کو دہرایا اور مطالبہ کیا کہ بیلٹ پیپرز کے لفافے اور ان پر ووٹر کے دستخطوں کو دکھایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست جارجیا میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کو بے نقاب کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ان کے حامیوں نے کئی اہم ریاستوں ایریزونا، جارجیا، نیواڈا، پینسلوینیا، مشیگن اور ویسکانسن میں انتخابی عذرداریاں دائر کر رکھی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ انتخابی دھاندلی کی شکایت سے متعلق محکمہ انصاف اپنے کام میں کوتاہی دکھا رہا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی اور صدر کی انتخابی مہم کی سینئر قانونی مشیر جینا ایلس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انتخابی جعلسازی سے متعلق محکمہ انصاف کی تحقیقات ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ محکمہ انصاف کے ترجمان نے فوری طور پر صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ امریکہ کے حالیہ صدارتی انتخابات کے مکمل غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن نے 306 اور صدر ٹرمپ نے 232 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن کے پاپولر ووٹوں کی تعداد 60 لاکھ زیادہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایسے حالات میں متحدہ عرب امارات کو اسلحہ فروخت نہ کرے جب متحدہ عرب امارات لیبیا اور یمن میں لگاتار ہوائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ امریکہ غلط انداز میں طاقت کا استعمال کرنے والے متحدہ عرب امارات کی افواج کی فوجی حمایت بند کر دے۔ ایک بیان میں ہیومن رائٹس واچ نے متحدہ عرب امارات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا اور یمن میں پہلے سے کی گئی مبینہ کارروائیوں کی تحقیقات کرے۔ ہیومن رائٹس واچ کے اس بیان سے قبل انسانی حقوق اور ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق 29 تنظیموں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک مراسلہ امریکی کانگریس کے اراکین اور امریکی محکمہ خارجہ کو بھی بھجوایا تھا، جس میں متحدہ عرب امارات کو 23 ارب ڈالر مالیت کے لڑاکا جیٹ طیارے، میزائل اور ڈرون فروخت کرنے کی مخالفت کی گئی تھی۔ ان تنظیموں کا کہنا تھا کہ مذکورہ ہتھیاروں کی فروخت سے شہریوں کو پہنچنے والے نقصان میں اضافہ ہوگا اور لیبیا اور یمن میں جاری تنازع کے باعث پیدا ہونے والے انسانی بحران میں شدت پیدا ہوگی۔ واشنگٹن میں ہیومن رائٹس واچ کی ڈائریکٹر سارا ہولوسکی نے امریکی کانگریس پر متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی فروخت روکنے کے لیے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی حکام سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سربراہی میں قائم اتحاد کی طرف سے یمن میں ہوائی حملوں کی وسیع پیمانے پر موجود شہادتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، جن میں غیر قانونی طور پر شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے بتایا کہ واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے ہتھیاروں کی فروخت کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارات امریکی مفادات اور اقدار کے ساتھ قریبی طور پر وابستہ ہے اور امارات کی افواج جارحیت اور پرتشدد انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ایک مؤثر قوت ہیں۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اسرائیل کے ساتھ امارات کے تعلقات کو معمول پر لانے کے سمجھوتے کے بعد امریکہ نے امارات کو اسلحہ فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ تاہم اسلحے کی فروخت کے لیے امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان میں 2/3 اکثریت سے منظوری ضروری ہوگی۔ آذربائیجان کے فوجی دستے منگل کے روز اس آخری ضلع میں داخل ہو گئے جسے آرمینیا نے امن معاہدے کے تحت خالی کیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں لاچن ضلع میں کئی ٹرک داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، ان پر آذربائیجان کے پرچم لہرا رہے تھے۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان کے صحافیوں نے لاچن ضلع میں آذربائیجان کے فوجی ٹرکوں کو روسی گاڑیوں کے ساتھ داخل ہوتے دیکھا ہے۔ روس کی معاونت سے آرمینیا اور آذربائیجان نے گزشتہ ماہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے کے تحت آرمینیا نے متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ کے 3 اضلاع اقدم، لاچن اور کالباچار کو آذربائیجان کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ معاہدے کے بعد آذربائیجان کی فوج نے ناگورنو کاراباخ پر حملے بھی روک دیے تھے۔ اقدم اور کالباچار کی طرح لاچن کے رہائشیوں نے بھی آذربائیجان کی فوج کے داخل ہونے سے پہلے علاقے سے نقل مکانی کر لی ہے، جبکہ بعض رہائشیوں نے گھر بار چھوڑنے سے پہلے انہیں آگ بھی لگا دی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہیں شام 6 بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ وہ ہجرت کر سکتے ہیں۔ امن معاہدے کے تحت روس کے 2000 افراد پر مشتمل امن دستے 60 کلومیٹر طویل اس سرحد پر تعینات ہیں جو لاچن کو کاراباخ کے مرکزی شہر سٹیپنا کارٹ سے الگ کرتی ہے، اور یہ سرحد آرمینیا سے جا ملتی ہے۔ ایک مقامی عہدیدار کے مطابق بعض افراد نے علاقے سے نقل مکانی سے انکار کر دیا ہے اور وہ وہیں مقیم ہیں، جبکہ 200 افراد کو مقامی انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال کے لیے وہیں رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 9 نومبر کو ہونے والا امن معاہدہ 6 ہفتے کی جنگ کے بعد طے پایا۔ اس جنگ میں آذربائیجان کی فوجوں نے مقامی علیحدگی پسندوں کو شکست دی اور دھمکی دی تھی کہ وہ سٹیپنا کارٹ کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ اس معاہدے کے مطابق آرمینیا ان 7 اضلاع کا کنٹرول چھوڑ دے گا جنہیں اس نے 1990 کی دہائی میں ہونے والی جنگ کے دوران حاصل کیا تھا۔ بہت سے آذربائیجانی جو اس علاقے کو چھوڑ گئے تھے وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کانسل فار فارن ریلیشنز اور دیگر آن لائن ذرائع کے مطابق سوویت حکومت نے 1920 میں ناگورنو کاراباخ کے نام سے ایک خود مختار علاقہ تشکیل دیا تھا، جہاں 95% آبادی نسلی اعتبار سے آرمینیائی باشندوں پر مشتمل تھی، اور ان کے ساتھ آذربائیجان کے لوگ بھی اس خطے کا حصہ تھے۔ بولشویک رول کے تحت آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی پر کنٹرول رکھا گیا، لیکن سوویت یونین جب ٹوٹنا شروع ہوا تو اس کا آرمینیا اور آذربائیجان پر بھی کنٹرول کمزور ہو گیا۔ اسی دوران ناگورنو کاراباخ کی قانون ساز اسمبلی نے آرمینیا کا حصہ بننے کی ایک قرارداد منظور کی، باوجود کہ یہ علاقہ محل وقوع کے اعتبار سے آذربائیجان کی سرحد کے زیادہ قریب تھا۔ 1991 میں جب سوویت یونین پر زوال آیا تو اس خود مختار علاقے نے باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں 30,000 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اور ہزاروں افراد کو پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1993 میں آرمینیا نے ناگورنو کاراباخ پر کنٹرول حاصل کیا اور آذربائیجان کے 20% علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اگلے سال یعنی 1994 میں ایک منسک گروپ تشکیل دیا گیا، جس کا مقصد اس تنازع کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس گروپ کی سربراہی امریکہ، روس اور فرانس نے مشترکہ طور پر کی۔ گروپ نے آرمینیا اور آذربائیجان کی قیادت کے درمیان ملاقاتوں کا اہتمام کیا، جس کے بعد ایک بار پھر جنگ بندی پر اتفاق تو ہو گیا، لیکن یہ تنازع اسی طرح اپنی جگہ موجود رہا، اور 2 دہائیوں کے نسبتاً استحکام کے بعد 2016 میں ایک مرتبہ پھر فریقین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اور بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہیں۔ مارچ 2008 میں ماردا کریٹ میں نسلی آرمینیائی اور آذربائیجان کی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 مارچ 2008 کو 7 ووٹوں کے مقابلے میں 39 ووٹوں کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں آرمینیا کی فورسز سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں کو فی الفور خالی کر دے۔
افغان فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ غزنی میں سیکیورٹی بیس پر خود کش کار بم حملے کے ماسٹر مائنڈ پاکستانی نژاد طالبان عسکریت پسند کو ایک کارروائی میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صوبہ غزنی میں اتوار کو پبلک پروٹیکشن فورس کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے کار بم حملے میں 30 اہلکار ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق حملے کے ماسٹر مائنڈ حمزہ وزیرستانی کو صوبہ غزنی میں ایک فضائی کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ افغان وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں بتایا ہے کہ حمزہ وزیرستانی کو اس کے دیگر 7 ساتھیوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ وزارت دفاع کے ترجمان فواد امن کے مطابق طالبان عسکریت پسند حمزہ وزیرستانی کا تعلق پاکستان کے سرحدی علاقے وزیرستان سے تھا۔ اتوار کے روز سیکیورٹی اہلکاروں پر ہونے والا حملہ حالیہ مہینوں میں فورسز کو نشانہ بنائے جانے کی کاروائیوں میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز واقعہ تھا۔ ایک جانب افغان حکام اور طالبان کے درمیان قطر میں بین الافغان مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب افغانستان میں پرتشدد کاروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ غزنی میں سیکیورٹی کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کسی بھی عسکریت پسند گروہ نے قبول نہیں کی تھی۔ طالبان بھی اکثر ان ہلاکت خیز حملوں پر کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کرتے جن کا ذمہ دار انہیں قرار دیا جا رہا ہو۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حالیہ دنوں میں پرتشدد کاروائیاں بڑھی ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں تعلیمی اداروں اور دارالحکومت پر ایک ساتھ متعدد راکٹوں کے حملے میں 50 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ کابل میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی، البتہ افغان حکام ان حملوں کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہراتے ہیں۔ دوسری جانب طالبان ان حملوں میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی تردید کرتے ہیں۔ شام کے مبصرین کا کہنا ہے کہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اسد حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان نئے آئین کی تشکیل کے لیے ہونے والے مذاکرات مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی ملک کو تباہ کرنے والی تقریباً 2 دہائیوں سے جاری جنگ کو ختم ہونے میں مدد مل سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ برس ہونے والے شامی انتخابات بھی اہم نہیں کہ ان کا بکھرے ہوئے ملک کا مستقبل تبدیل کرنے پر کوئی حقیقی اثر مرتب ہو۔ امان سے ڈیل گولک کی رپورٹ، اسفر امام کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے زیر اہتمام شام کی آئینی کمیٹی کے ان اجلاسوں کا مقصد ملک کے لیے ایک نیا آئین تشکیل دینا ہے، لیکن یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہی۔ اٹلانٹک کونسل کے جمنا قادور جیسے مبصرین کہتے ہیں کہ اس کے باوجود حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے 4 دور ہو چکے ہیں۔ قادور شامی نژاد امریکی تجزیہ کار اور وکیل ہیں۔ انہوں نے اس ہفتے کارنگی یورپ پینل میں اس صورتحال پر بات چیت کی۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس بنیادی طور پر صرف آئینی اصلاحات ہی حل ہے، لیکن اس سیاسی مذاکرات سے یہ حل نہیں نکل رہا، بلکہ معاملات کچھ اور دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین بات چیت میں شہریت، شامی کون ہے جیسے مسائل اور دیگر چیزوں پر بات ہو رہی ہے۔ آپ جنیوا میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ دراصل حکومت یا اس کے اتحادیوں کو اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ آہستہ آہستہ ان مذاکرات کا اثر ختم کر رہے ہیں۔ شام کی قومی کونسل کے سربراہ بسام اسحاق نے وی او اے کو بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جنیوا مذاکرات سے نئے آئین کے لیے کچھ زیادہ امید نظر آ رہی ہو، اور نہ ہی ان مذاکرات میں شام کے تمام گروپوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ بسام اسحاق کہتے ہیں، قانون کی حکمرانی ایک اچھا مقصد ہے، مشرق وسطی میں عمومی اور شام میں خصوصی طور پر ہمارا مسئلہ گزشتہ 50 برسوں میں قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ وہاں آئین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آئین میں پریس آزاد ہے، کیا وہاں پریس آزاد ہے؟ ہم جمہوری آئین چاہتے ہیں جس کا حقیقی معنوں میں نفاذ ہو۔ میں نہیں دیکھتا کہ ایک آئین پر شام کے تمام فریقوں کے مذاکرات ہو رہے ہوں جس میں سے ہر کوئی باہر ہے۔ وہ کہتے ہیں، مذاکرات کا آغاز سب سے پہلے اکتوبر 2019 میں ہوا تھا اور گزشتہ اگست تک تاخیر ہوتی رہی کیونکہ چند مندوبین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے۔ مذاکرات کے لیے اقوام متحدہ کے ڈپٹی خصوصی نمائندے خاولہ متار نے حال ہی میں اعتراف کیا ہے کہ کمیٹی وہ پیش رفت نہیں کر رہی جس کی انہیں امید تھی۔ حزب اختلاف کے وفد کے ایک کرد رکن کامران حاجو نے پیر کے روز عراقی کرد میڈیا کے نمائندے روادا کو بتایا کہ بات چیت میں اب تک کوئی سنجیدہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ شام کے سرکاری ادارے سنا نیوز ایجنسی کے مطابق کمیٹی کے حکومتی اراکین نے شرکا سے بیرون ملک سے شامیوں کی وطن واپسی پر توجہ مرکوز کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم شمال مغربی صوبے ادلب میں شامی فوج اور ترکی کی حمایت یافتہ حزب اختلاف کے مابین لڑائی ابھی جاری ہے۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار۔ فائزر کی تیار کردہ کرونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ انگلینڈ کے ہسپتالوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے سے کرونا ویکسینیشن کے لیے اپنے عملے کو تیار کریں۔ فائزر کے سی ای او البرٹ بورلا نے برطانیہ کے فیصلے کو تاریخی لمحہ قرار دیا۔ امریکہ میں صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی سی ڈی سی نے کرونا سے متاثرہ شخص سے میل جول رکھنے والے شخص کے لیے خود کو الگ تھلگ یا آئسولیٹ کرنے کی مدت میں کمی کی سفارش کر دی۔ سی ڈی سی کے مطابق اب ایسا شخص 14 روز کی بجائے 7 سے 10 روز تک خود کو کرنتینہ کرنے کا پابند ہوگا۔ پاکستان میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر عطاءُ الرحمٰن نے کہا کہ کرونا ویکسین کے لیے پیسے مسئلہ نہیں، صرف اس ویکسین کا پورا اثر ہونا اور بیماری سے دفاع کرنا اصل مقصد ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے کرونا ویکسین عالمی اداروں سے خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے ڈائریکٹر جنرل بلرام بھارگو نے کہا ہے کہ اگر بھارت کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے اپنی 1 ارب 30 کروڑ آبادی کو ویکسین دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ویکسین بنانے والی 3 کمپنیوں کے تفصیلی جائزے کے بعد ویکسین کی اہمیت پر زور دیا تھا، جبکہ اکتوبر میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت جیسے ہی ویکسین تیار کرتی ہے ہر شہری تک اس کی رسائی ممکن بنائی جائے گی۔ بھارت کی وزارت صحت کے سر فہرست بیوروکریٹ راجیش بھوشن نے بھی منگل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھارت کی تمام آبادی کو ویکسین دینا ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے اندیا دیا تھا کہ 65 سے 70% تک ویکسین بھارت کی پوری آبادی کے لیے کافی ہوگی۔ بھارت کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس سے 94 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مرکز یعنی سی ڈی سی کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان نے منگل کے روز اس بات کا تعین کیا ہے کہ کووڈ ویکسین سب سے پہلے ہیلتھ ورکروں اور نرسنگ ہوم میں مقیم افراد کو دی جائے گی۔ مشاورتی کمیٹی کے پینل نے 1 کے مقابلے میں 13 ووٹوں سے اس فیصلے کی منظوری دے دی، جس کے مطابق ویکسین کے استعمال کی منظوری کے بعد تقریباً 24 ملین ایسے امریکی یہ ویکسین سب سے پہلے استعمال کر سکیں گے جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں یا نرسنگ ہومز میں رہتے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب امریکہ میں کرونا وائرس کے ریکارڈ کیس سامنے آئے ہیں۔ نومبر میں امریکہ میں کرونا وائرس کے رجسٹرڈ کیسز کی تعداد 4.36 ملین رہی، جو 1 ماہ پہلے کے مقابلے میں تقریباً دگنی ہے۔ آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 12,000 رنز بنانے والے بیٹس مین بن گئے۔ کوہلی نے بدھ کے روز آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں نصف سینچری مکمل کرتے ہوئے ون ڈے کیریئر میں 12,000 رنز کے سنگ میل حاصل کر لیا۔ کوہلی نے اپنے کیریئر کی 242ویں اننگ میں نہ صرف 12,000 رنز مکمل کیے بلکہ انہوں نے بھارت کے سابق مایا ناز بیٹس مین سچن تینڈولکر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سچن نے اپنے کیریئر کے 300ویں میچ میں 12,000 رنز مکمل کیے تھے۔ اور آئیے اب آئندہ برس ہونے والے ٹوکیو اولمپکس کے بارے میں ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں انجم ہیرل گل سے۔
خلیج ٹوکیو میں اولمپک کھیلوں کی علامت 5 مختلف رنگوں میں باہم پیوست دائرے واپس نظر آ رہے ہیں۔ اولمپکس کے مقابلے اس سال ٹوکیو میں ہونے تھے، جنہیں کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کی وجہ سے آئندہ سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ان اولمپکس دائروں کو مرمت کے لیے وہاں سے ہٹایا گیا تھا۔ ان 5 دائروں کو منگل کے روز ٹوکیو پہنچنے پر شہر کے معروف رینبو برج کے نیچے ایک کشتی میں رکھا گیا تھا۔ نیلے، کالے، سرخ، سبز اور پیلے رنگوں میں نہائے یہ دائرے 15 میٹر اونچے اور 33 میٹر طویل ہیں۔ یہ 5 وہ رنگ ہیں جو دنیا کے ہر پرچم میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 دائرے دنیا کے 5 براعظموں کی علامت ہیں۔ رات کو یہ دائرے روشنیوں سے جگمگائیں گے اور ٹوکیو اولمپکس کی آمد کا پتا دیں گے، جن کا آغاز آئندہ سال 23 جولائی سے ہوگا۔ اس کے بعد 24 جولائی سے پیرا اولمپکس کھیلوں کا آغاز ہوگا۔ یہ دائرے اس سال کے آغاز پر نمائش کے لیے رکھے گئے تھے، جس کے چند ماہ بعد ماہ مارچ کے اواخر میں اولمپکس کھیلوں کو آئندہ سال تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ان دائروں کی دوبارہ نمائش اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ منتظمین اور انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کو اعتماد ہوتا جا رہا ہے کہ اولمپکس اور پیرا اولمپکس میں حصہ لینے والے 15,400 کھلاڑی عالمی وبا کے دوران جاپان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم اس کا انحصار ویکسین کی دستیابی اور تیزی سے ہونے والے کووڈ-19 کے ٹیسٹوں پر ہے، جن کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں اور دیگر شرکا کو کوارنٹائن سمیت سخت ضوابط کی پیروی کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ شائقین کی محدود تعداد کو مقابلے دیکھنے کی اجازت ہوگی، اور کھلاڑیوں کو مقابلے ختم ہونے کے بعد فوری طور پر جاپان چھوڑنا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. جیسا کہ آپ کو ہم نے خبروں میں بھی بتایا, پاکستان میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے لیے پیسے کوئی مسئلہ نہیں, صرف اس ویکسین کا پورا اثر ہونا اور بیماری سے دفاع کرنا ہی اصل مقصد ہے. ابھی ویکسین کے ٹرائل جاری ہیں اور پاکستان میں یہ ویکسین آئندہ سال ستمبر تک آنے کا امکان ہے. لیکن دوسری جانب حکومت نے کرونا ویکسین عالمی اداروں سے خریدنے کی منظوری دی ہے اور خیال یہی ہے کہ پہلی سہ ماہی میں یہ خرید شروع ہوگی. نفیسہ ہود بھائی نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
وزیر اعظم کے خصوصی مشیر ڈاکٹر فیصل سلطان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ویکسینز کی خریداری کے لیے 150 ملین ڈالرز مختص کیے ہیں اور انہیں پاکستان کے خصوصی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا جائے گا. یاد رہے کہ پاکستان میں چین کی ویکسین کمپنی کین سائنو بایولوجکس کے تیسرے مرحلے کی آزمائش چل رہی ہے اور آزمائش ختم کرنے کے بعد چین نے 1 ملین ڈوزز بھیجنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت ویکسینز کی طلب اتنی زیادہ ہے کہ انہیں مختلف کمپنیوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان کے قومی صحت کا ادارہ NIH میں ویکسینز کی پیداوار کی سربراہ ڈاکٹر غزالہ کا کہنا تھا,
اس کے لیے پیسے بھی فنڈز بھی انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا ہے اور فرنٹ لائن ورکرز کو جو ہے اور 65 اینڈ ابو پہلا مطلب جو ویکسین کا جو آئے گا اسے شپمنٹ آئے گی وہ ان لوگوں کو لگائی جائے گی. دیکھیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو ہے ویکسین کی سپلائی بھی آنے لگ جائے گی مطلب کوارٹرلی وائز, کیونکہ دیکھیں دنیا میں سارے لوگ ہی اب اس ویکسین کو لینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اکٹھی ایک جگہ سے پوری پاپولیشن کے لیے ملے گی بھی نہیں.
تو یہ بتائیے کہ سرکاری سطح پر آپ کیا دیکھ رہی ہیں, لوگوں میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے جستجو ہے اور انہیں کیا اس سلسلے میں ایڈوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کتنا ضروری ہے ویکسینیشن کروانا؟
جی اس سلسلے میں ہماری مطلب پروموشنز بھی کافی اس کی چل رہی ہے کہ والنٹیئرز کو مطلب اس کی جو ہے جو کہ افادیت ہے وہ سمجھائی جائے بتایا جائے, اور ظاہر ہے اگر ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسپیشلی اگر پاکستان میں لوگ اس میں انوالو ہوں گے تو اس ویکسین کا جو افیکٹ ہے یا ایفیکیسی ہے پاکستان کی پاپولیشن میں اس کو انالائز کرنے میں بہت مدد ملے گی. تو جو لوگ ظاہر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ, بلکہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اب تو باقاعدہ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ اسلام آباد میں اس کے علاوہ کون سا سیکٹر ہے, کہاں چل رہی ہے, مطلب اب لوگوں کو کافی اس کے بارے میں اویئرنیس بھی, اور COVID-19 نے نا لوگوں کو بڑا ایجوکیٹ کر دیا ہے اس کے بارے میں کہ جی ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے تاکہ ہم پروٹیکٹ ہو سکیں.
یہ تھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں ویکسینز کی پیداوار کی سربراہ ڈاکٹر غزالہ. دوسری طرف ویکسینز کی ترسیل کے لیے قائم ادارہ NCOC کے صوبائی رکن ڈاکٹر احسن لاڑک کا کہنا تھا کہ اس وقت عوام تک ویکسینز پہنچانے کے لیے تیاری جاری ہے.
ویکسینز ابھی جب تھرڈ اسٹیج سے گزر گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی ساری دنیا اس بات دوڑ میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں ویکسین چاہیے نا, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی ویکسین چاہیے, اور پاکستان نے بھی اسی لحاظ سے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو سیو کرنا ہے, اور اس کے مینلی جو فی الحال پرائیورٹی گروپس ہیں اور پرائیورٹی گروپ پہ ہم جائیں گے. ڈیفینیٹلی سب سے پہلے جو ہے ہیلتھ ورکرز فرسٹ پرائیورٹی ہے اور ایلڈرلی پاپولیشن جو ہماری پرائیورٹی ہے.
سرکار آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے کہ ڈیلیوری کے حوالے سے؟
ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈسکسڈ فرام نیشنل NCOC نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول وتھ پروونشل کمانڈ اینڈ کنٹرول. تو بیسیکلی آئی ایم آلسو ممبر آف دیٹ کمیٹی, سو ایٹ پروونشل لیول کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بھی اسی کا ممبر ہوں, اور ہمارے فیڈ بیکس بھی جاتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مل کے ہی ڈیسائڈ ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا, اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ہر جگہ لیول پہ وہ اپنے ان پٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں کس جگہ کیا چیز اپلائی کرنی ہے.
یہ تھے NCOC کے صوبائی رکن ڈاکٹر احسن لاڑک. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ ایک دلچسپ رپورٹ آپ کو سنوائیں. 70 کروڑ امریکی ڈالر کی لاگت سے تیار ہونے والے دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں جس نے حال ہی میں پہلی تصویر کھینچی. 3 ارب پکسلز والا یہ کیمرہ امریکہ کے 2 سرکاری محکموں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ یہ کیمرہ اگلے 10 سال تک کائنات کی تصویریں کھینچے گا جنہیں سائنسدان خلا پر اپنی تحقیق میں استعمال کریں گے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
چلی کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا فلم پروجیکٹ جلد شروع ہونے والا ہے۔ فلم کا موضوع ہے پورے کائنات، اور اداکاروں میں شامل ہیں کائنات کے اربوں پہلو۔
ہم جانتے تھے کہ ہمیں ایک بہت بڑا کیمرہ چاہیے، اور جس کیمرے کی ہمیں ضرورت تھی اس سے بڑا کیمرہ کبھی کسی نے بنانے کا تصور تک نہیں کیا تھا۔
سٹیون کاہن ایک ایسے کیمرے کی تعمیر کے منصوبے کے سربراہ ہیں جس کی ریزولوشن 3 ارب پکسلز ہے، جو ایک سمارٹ فون سے لی گئی تصویر کے سائز سے 300 گنا زیادہ ہے۔ اس سے 10 سال تک آسمان پر ہونے والی سرگرمیوں کی ٹائم لیپس ویڈیو تخلیق کی جائے گی۔
If you do this continuously, اگر ہم 10 سال تک مسلسل ایسا کریں گے تو ہمیں ایک طرح سے آسمان کے ہر حصے کی ہزاروں تصاویر ملیں گی۔ ان تصویروں کا موازنہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمان میں تبدیلی کیسے آتی ہے اور اس میں موجود ہر شے کیسے حرکت کرتی ہے۔
امریکی حکومت کی فنڈنگ سے بننے والے اس کیمرے سے حاصل ہونے والا بے مثال ڈیٹا کائنات کے 2 بڑے رازوں کی تحقیق میں مدد دے گا، یعنی تاریک مادہ اور تاریک توانائی۔ لیکن تحقیق کاروں نے اس کیمرے کے پہلے تجرباتی ٹیسٹ کے لیے کائنات کی بجائے ایک معمول کی چیز کا انتخاب کیا، یعنی ایک سبزی، بروکلی کا۔
اس میں مختلف پیمائشوں میں کئی طرح کی ساختیں موجود ہیں۔
براکلی کی اس تصویر کو اس کے بھرپور سائز تک پھیلانے کے لیے 378 الٹرا ہائی ڈیفینیشن ٹیلی ویژن اسکرینز درکار ہوں گی۔ دنیا بھر کے سائنسدان مقامی سائنسدانوں کے ساتھ اس کیمرے کے اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کا تجزیہ کریں گے۔ ڈاکٹر سٹیون کاہن کہتے ہیں کہ کائنات میں کہکشاؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے ہر کلاس روم میں ایک کہکشاں پڑھائی جا سکتی ہے اور طلبہ کو سپر نووا دریافت کرنے کی قابلیت دے سکتی ہے۔ سپر نووا کسی ستارے کے دھماکے سے پھٹ جانے کا عمل ہے جس سے انتہائی بڑی مقدار میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔
اسکول کے بچے وہ پہلے انسان ہوں گے جو اس چمکتے ہوئے ستارے یا سپر نووا کو حقیقت میں دیکھ سکیں گے۔
توقع ہے کہ یہ کیمرہ سال 2023 سے تصویر کشی شروع کر دے گا۔ میٹ ٹیبل کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ۔
972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے کبھی بھی روم کے اس ضابطے کی توثیق نہیں کی جس کے تحت بین الاقوامی تعزیتی عدالت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ جیسا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ ہم امریکیوں کو اس عدالت کے دائرہ کار میں لانے کے لیے اس کی غیر قانونی کوششوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت اور غیر منصفانہ اور غیر قانونی مقدمے سے امریکیوں کے تحفظ کے لیے امریکہ نے آئی سی سی کی اعلیٰ استغاثہ فاتو پینسویڈا اور ان کی قیادت میں ٹیم میں شامل ایک کلیدی رکن فاکیسو موجو کوکو کے خلاف اقتصادی تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ ایک انٹرویو میں گلوبل کرمنل جسٹس کے لیے امریکی سفیر مورسٹین نے کہا کہ آئی سی سی اپنے اصل مشن سے ہٹ گئی ہے۔ انصاف کے ایسے عدالتی نظاموں کی معاونت کرنے والے انتظام کے بجائے جن سے بڑے پیمانے پر مظالم کے ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکے، آئی سی سی نے امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کے اہلکاروں کی سیاسی بنیاد پر چھان بین اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ بین الاقوامی تعزیراتی عدالت اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح اسے کرنا چاہیے۔ اسے ایک ایسی عدالت خیال کیا جاتا ہے جسے آخری حربے کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے، اور ہم پہلے ہی ایسی تفتیش سے نمٹ چکے ہیں جو ہمارے اہلکاروں سے متعلق مناسب تھی۔ ہمارے یہاں انصاف کا نہایت وسیع نظام موجود ہے جس کی دنیا خواہش کرتی ہے اور جو قابل تقلید ہے، اور یہ خیال کہ ہم یہ کام خود انجام نہیں دے سکتے حقیقتاً مذاق خیز ہے۔ سفیر ٹرین نے کہا کہ آئی سی سی نے سیاسی بنیاد پر جو تفتیش شروع کی ہے، جن میں افغانستان میں امریکی اہلکاروں کے خلاف چھان بین شامل ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے ان میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور یہ وہ بات نہیں جس کی عدالت سے توقع کی جاتی ہے۔ یہ بات عمومی طور پر حتیٰ کہ اس کے زبردست حامیوں کے مطابق بھی غیر مؤثر اور نااہلی ہے۔ اس نے روم کے ضوابط کے تحت مجموعی طور پر 4 معاملوں میں سزائیں دی ہیں جن میں سے 1 کے خلاف اپیل کی گئی ہے۔ امریکہ نے ان خطوط پر اس عدالت کے مقابلے میں کہیں زیادہ کام کیے ہیں۔ آئی سی سی کے نظام میں جو کچھ بھی سچائی اگر باقی ہے تو اسے بچانے کے لیے نمایاں اصلاحات درکار ہیں تاکہ جہاں کہیں مناسب ہو امریکہ اس عدالت کا شریک کار بن سکے۔ سفیر ٹرین نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں ہوتا صدر اور وزیر خارجہ نے اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ امریکی اہلکاروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ایک ایسے ادارے کی جانب سے جو انصاف پر اپنی توجہ سے محروم ہو چکا ہے انہیں گھیرنے کی کوشش میں ان کا تحفظ کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ یہ نیوز شو آپ پیر سے جمعے تک 5 دن سنتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے۔ ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اب بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکہ